والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ ہر انسان اپنی زندگی میں سعادت و خوشبختی کا خواہاں ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب و کامراہ ہونا چاہتا ہے۔ زندگی کی کامیابی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے تمام تقاضوں کی تکمیل ہو جائے۔ خداوند عالم نے انسان کی فطرت میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ سب پروان چڑھیں، ان سب کو کمال کی طرف رواں دواں ہونے کا موقع ملے، چاہے ان کا تعلق مادیات سے ہو چاہے ان کا تعلق معنویات سے ہو۔ انسان جب دنیا و آخرت دونوں میدان میں ترقی کرے گا تبھی وہ انسان کامیاب کہا جائے گا، تبھی وہ انسان خوشبخت کہا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم اس انسان کو کامیاب و کامرہ بنانے کے لیے اس کی خوشبختی و سعادت کا راستہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنا رخ اس دین کی طرف موڑ دو، اس دین کی چوکھٹ پر سر تسلیم خم کر دو جو دین حنیف ہے، یکتا پرستی کا دین ہے، جو دین مطابق فطرت ہے، جس دین میں تمام فطری تقاضوں کی تکمیل کا انتظام موجود ہے۔ زندگی بشر کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب اس دین کے پاس موجود نہ ہو، کیونکہ فطرت اللہ نے بنائی ہے اور یہ دین بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور یہ فطرت ایسی فطرت ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، جس میں کسی قسم کا تبدل اور تغیر نہیں ہے۔ اول تخلیق سے لے کر قیامت تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی، جو فطری تقاضے ہزاروں برس پہلے تھے وہی آج ہیں اور وہی آخر تک باقی رہیں گے۔ جب دین مطابق فطرت ہے، دین کو جب خدا نے بنایا تو فطری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کے بنایا، تو جب فطری تقاضے نہ بدلیں گے تو دین کہاں سے بدلے گا؟ لا تبدیل لخلق اللہ، خلق خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خلق خدا چاہے تکوینی ہو چاہے تشریعی، چاہے خلقت بشر ہو یا خلقت دین، دونوں ہی ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہ ہوگا۔ ذالک الدین القیم، جو دین اتنا جامع دین ہو، اتنا ہمگیر دین ہو، اتنا آفاقی دین ہو جس میں اتنے تمام فطری تقاضوں کا خیال رکھا گیا ہو. ذالک دین القیم, ایسا ہی دین تو محکم دین, سیدھا دین, استوار دین کہلانے کا حقدار ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن ابھی انسانوں کی اکثریت اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے, اس حقیقت سے واقف نہیں ہے, اور اس حقیقت سے لا علمی کے باعث در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, انسان خوشبخت اور سعادت مند کیسے بن سکتا ہے؟ اسی سلسلے کو میں نے گزشتہ 9 مجلسوں میں عرض کیا. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. تمام عرائض آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ ہر انسان کی شخصیت کی تشکیل میں چار عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں: وراثت, ماں باپ کے اوصاف, خاندانی فضائل اور رضائل انسان تک منتقل ہوتے ہیں. البتہ یہ صفات جو انسان کو بطور میراث ملتے ہیں, ورثے میں ملتے ہیں, جینز کے ذریعے جو صفات منتقل ہوتے ہیں, یہ حتمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر برے صفات مل گئے تب اس سے نجات ناممکن, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اچھے خاندان میں پیدا ہو گئے, اچھے ماں باپ مل گئے, ان کے اچھے صفات ہم تک منتقل ہو گئے, تو حتمن یہ صفات باقی بھی رہیں گے. وراثت سے بڑھ کر کے بھی کچھ چیزیں ہیں, وہ ہے تعلیم اور تربیت, ماحول, غذا کے اثرات. یہ چیزیں وراثت کے اثرات کو زائل کر سکتی ہیں. تعلیم و تربیت وراثت پر بھاری پڑ سکتی ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, جیسے بھی صفات لے کر کے آیا ہے, اس بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے. اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے, اور یہ ایسی نعمت ہے جس کی خواہش گنہگاروں کو بھی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہے. اولیاء خدا بھی اس خواہش سے بے نیاز نہیں ہیں. ہم جب تاریخ انبیاء دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہی ملتا ہے کہ اول العزم پیغمبر, جلیل القدر انبیاء, ان کی ساری توجہ بارگاہ معبود ہی کی طرف ہوا کرتی تھی, جو ہمیشہ پروردگار کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ خدا انہیں اولاد عطا کر دے. اور اگر قدرت نے امتحاناً کچھ عرصے تک نعمت اولاد سے انہیں محروم رکھا, اور پھر خدا نے انہیں ایسے زمانے میں اولاد عطا کی جب عام طور سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, اس وقت جب پروردگار نے انہیں نعمت اولاد عطا کی تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں, حمد عطا کرتے ہیں, اور حمد اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس نعمت کے ملنے کی بڑی توقع تھی. ہم تو اس نعمت کو گڑگڑا گڑگڑا کے مانگ رہے تھے. الحمدللہ الذی وحبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق و انا ربی لسمیع الدعاء. حمد اس پروردگار کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی, وہ بھی ایک نہیں دو دو اولاد دے دی, اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں. انا ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو بہت سننے والا ہے. حضرت ابراہیم اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا بھی کر رہے ہیں اور انسانوں کو درس بھی دے رہے ہیں. کبھی رحمت خدا سے مایوس مت ہونا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. انا ربی لسمیع الدعاء, میرا پروردگار تو دعاؤں کا بہت سننے والا ہے. یعنی ابراہیم پوری زندگی نعمت اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے. دعا ٹلتی گئی, جب مصلحت الہی ہوئی تو ابراہیم کی دعا قبول ہوئی, اسماعیل ملے اور اسحاق ملے. دوسرے نبی کا تذکرہ بھی موجود ہے, رب حبلی غلاما, یرثنی و یرث آل یعقوب، پالنے والے ہمیں کیسی اولاد عطا کر دے جو میری وارث بنے اور آل یعقوب کی وارث بنے. کہ خدا بند عالم نے جناب زکریا کو پھر یحییٰ کی شکل میں دعا قبول کی، وہ بھی ان کو یہ نعمت بھی ملی ہے بڑھاپے میں، یہ نعمت بھی انہیں اس وقت ملی ہے جو عام طور سے مایوسی کا زمانہ ہوتا ہے کہ جب پروردگار نے کہا ہم تمہیں دے رہے ہیں تو کہا کیا، میری بیوی تو بانجھ ہے، کہا بانجھ تمہاری نظر میں ہوگی لیکن ہماری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو عزیزو اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو اس کی خواہش ہوتی ہے، اور عجیب یہ ہے کہ یہ اولاد چاہے بغیر ملتی بھی نہیں. یہ نعمت ایسی نعمت ہے جو چاہے بغیر ملتی بھی نہیں. کہ کوئی یہ کہہ دے جی ہم نے کب مانگا تھا، چاہے بغیر یہ نعمت نہیں ملتی ہے. تو جب یہ نعمت ہے تو خدا کا اصول یہ ہے کہ خدا ہمیشہ نعمتوں کا حساب لیتا ہے. تم نے نعمت مانگ تو لی ہے، نعمت ہم نے تمہیں دے بھی دی ہے، تمہارے تقاضا کرنے پر نعمت دی ہے. اب ہم کل تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا. یہ نعمت ہے، تمہارا کھلونا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کل تم سے پوچھا جائے گا. یہ تو سب کہتے ہیں والدین کے حقوق اولاد پر، حقوق والدین کا تو ہر جگہ تذکرہ ہوتا ہے، لیکن بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین پر. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں. بعض حقوق تو ایسے ہیں جس کا احساس عام طور سے لوگوں کو ہوتا ہے، اگرچہ بعض دیہس ہوتے ہیں کہ اس کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا. غذائے جسمانی، کل جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا غذاؤں کے سلسلے میں کہ ہر انسان کو ضرورت ہے غذا کی، جسم کی غذا اور روح کی غذا. غذائے جسمانی تو وہ ہے جس کا احساس عموماً ہوتا ہے، اور اسلام بھی چاہتا ہے کہ یہ احساس رہے. اسلام غذائے جسمانی کا مخالف نہیں ہے. جو لوگ اس ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بے توجہی برتتے ہیں، اسلام شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہے ان کی. میں جو روایت ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اسے اندازہ ہوگا کہ اصل اسلام ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام میں شامل ماننے کو تیار نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا ایک صحابی ہے، دیکھیے افراد اور تفرید ہمیشہ رہی ہے، چاہے وہ اثر پیغمبر ہو چاہے آج کا زمانہ ہو. یہ کہہ دینا کہ نہیں اثر پیغمبر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، سب صحابی کا نجوم، ایک مذاق ہے انسان کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے. اثر پیغمبر ہے، پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے ایک صحابی کو خیرات کرنے کا بھوت سوار ہو گیا. آخر عمر جب آئی، زندگی بھر خوب کھایا پیا عیش کیا، اب جب آخر عمر آئی کہا یہ جو پیسہ جمع ہے اسے ہم جگ کے کیا کریں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم سب صدقہ کر دیں، بعد میں بجائے اسے کہ ہماری اولاد عیش کرے ہم صدقہ کر کے ثواب کیوں نہ کما لیں، کیا پتا ہماری اولاد بعد میں ہمارے لیے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، صدقہ خیرات کرے نہ کرے، ہمیں ثواب ملے نہ ملے، بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی ساری دولت صدقہ کر دیں. ویسے بات ہمارا کوئی سیٹ صاحب اگر مل جائے، ان کا جی $10 million ہمارے پاس ہے، ہم نے فلاں سینٹر کو دے دیا، بڑی تعریف ہوگی، کیا کہنا. ان صاحب نے ساری دولت اپنی خیرات کر دی، اس کے بعد مر گئے. اب جب مرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کنڈے والے ہیں، بیوی ہے، کھائیں کہاں سے، ان کے ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. پیغمبر کو جب اس کی خبر ملی کہ پیغمبر کے ایک صحابی نے ایسی سخاوت برتی کہ اپنا سارا سرمایہ خیرات کر دیا، اور اس کے بچے بھیک مانگنے کو مجبور ہیں، اتنا نہ چھوڑ کے گیا کہ اس کے بچے آرام کی زندگی بسر کر سکتے. پیغمبر نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، کہ جی اسے ہم نے قبرستان میں مسلمانوں کے دفن کر دیا. پیغمبر نے کہا کہ مجھے پہلے آ کر کے خبر دیتے، میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے دیتا. ارے اپنی ساری دولت بانٹ کے چلا گیا ہے اور اپنے اولاد کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دیا تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اسلام جسمانی غذا کی طرف بھی بھرپور توجہ دیتا ہے لیکن سلسلہ جسمانی غذا پہ ختم نہیں ہو جاتا, کیونکہ جب اسلام انسان کے اندر دو پہلو ہیں, دو رخ ہیں, جسم بھی ہے روح بھی ہے, جسم کو بھی غذا چاہیے روح کو بھی غذا چاہیے. جہاں جسمانی غذا کی طرف اسلام تاکید کر رہا ہے وہیں روحانی غذا کی بھی تاکید کرتا ہے. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ, کیا ہے تمہارے بیٹے کا حق؟ جو نعمت اولاد تم نے خدا سے طلب کی ہے یہ نعمت ہے, امانت ہے, یہ امانت ہے, کھلونا نہیں کہ جیسے چاہیں کھلونے سے کھیلے, توڑ دے پھوڑ دے کچھ بھی کرے, ہمارا کھلونا یہ تمہارا کھلونا نہیں ہے, یہ امانت الہی ہے تمہارے ہاتھ میں. اما حق کو بلا دیکھ, تمہارے بیٹے کا حق تمہارے اوپر یہ ان تعلم انہ منکا ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بشر ہی وخیرے. حق یہ ہے کہ پہلی بات تو تم یہ جان لو کہ یہ تم سے ہے اور اس کی نسبت تمہاری ہی طرف دی جائے گی. نیک کام کرے تب بھی تمہارا, برا کام کرے جب بھی تمہارا. اگر یہ بچہ ایک شریف انسان بنا, ایک شجاع, ایک بہادر, ایک عزت دار, ایک عالم, ایک دانشور, ایک عبادت گزار بنا تو کہا جائے گا تمہارا بیٹا. ایک کوئی عالم و فاضل و قابل اس بزم میں آ جائے, کس کا بیٹا؟ فلاں کا بیٹا. اور اگر بدکار بن گیا, چور بن گیا, ڈاکو بن گیا, کتنے ہی ایسے والدین آپ کو نظر میں آئے, آپ کی نگاہوں میں ہیں, جو خود تو کچھ نہیں ہیں لیکن ان کی عزت, ان کا احترام, ان کا وقار سماج میں اس لیے ہے کہ ان کے بچے اچھے ہیں. یہ مرجائے تقلید کی ماں ہے, یہ فلاں دانشور کی ماں ہے, یہ فلاں عالم کی ماں ہے, یہ فلاں شجاع اور بہادر انسان کی ماں ہے. جس بد میں چلی جاتی ہے اس کا احترام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ماں پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتی ہو, اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے ماں بہت عہدے والی ہے, بہترین جاب ہے اس کی, اپنے آفس میں بہت بڑا مقام ہے اس کا, لیکن جب سماج میں آتی فلاں چور جو پکڑا گیا ہے نا انہی کا بیٹا ہے, یہ اسی کے باپ ہے, فلاں اسمگلر یہ اس کے باپ ہے. کتنا ہی آپ کے پاس علم ہو, کتنا ہی آپ کے پاس کردار ہو, لیکن جب انسان بزم میں آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ جان لو کہ جو یہ بچہ تمہارا جو منکا و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیر ہی و شر ہی, اگر اچھا کرے گا تو بھی نسبت تمہاری طرف دی جائے گی, اگر برا کرے گا پھر بھی نسبت تمہاری طرف دی جائے گی. اس نگاہ سے اولاد کو دیکھو, اس نگاہ سے اولاد کو دیکھو. جنہیں کہو کہ یہ تو بس اسی کا ہے. وَأَنَّكَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ, قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ تو پوچھیں گے کہ تمہارا کردار کیسا تھا, تمہارا کیریکٹر کیسا تھا, تم نے دنیا میں کیا اچھائیاں کی, کیا برائی کی, نماز پڑھی نہیں پڑھی, روزہ رکھا نہیں رکھا, اگر حج واجب ہوا تھا کیا یا نہیں کیا, اگر جہاد کا وقت تھا میدان جہاد میں گئے یا نہیں گئے, غریبوں کی مدد کی یا نہیں کی, کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہے, کسی پر ستم تو نہیں کیا ہے, کسی کا حق تو نہیں مارا ہے, کسی کی غیبت تو نہیں کی ہے. یہ سارا حساب تو ہوگا ہی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں اولاد کے ساتھ بھی کھڑا کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے بیٹے نے کیا کیا. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ أَمَّا وَلَّيْتَهُ, تم نے اس کی تربیت کیسی کی تھی, تم نے اس کی تربیت عَلَى حُسْنِ الْعَدَبِ, اس نے اخلاق سکھایا تھا بچے کو, نہیں سکھایا تھا. یہ بچہ جو بد اخلاق ہو گیا ہے یہ تمہاری کوتاہیوں کے باعث بد اخلاق ہوا ہے. وہ دلالت اعلی رب, تم نے اپنے بچے کو پروردگار سے آشنا کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بچے کو دلا دی، لیکن کیا اپنے بچے کو کبھی پروردگار سے بھی آشنا کرایا تھا؟ کبھی عقائد کی اسے تعلیم دی تھی؟ والمعاونت لہ علی طاعت، اپنے بچے کی کتنی مدد کی ہے پروردگار کی اطاعت کے سلسلے میں؟ اگر بچہ تمہارا اطاعت پروردگار سے ہٹ گیا، اگر بچہ بے نمازی ہو گیا، اگر بچے نے روزہ نہیں رکھا ہے، اگر بچہ خدا نہ خواستہ بد کردار عیار مکار ہو گیا ہے، اگر بچہ اپنے پروردگار کی اطاعت سے ہٹ گیا، تو تم سے بھی سوال ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے نے جو گناہ کیا ہے وہ تمہاری بے توجہی کی بنا پر؟ تو اسے تو سزا ملے ہی، کہ ساتھ ساتھ انہیں بھی سزا دی جائے گی. فعمل عملا من يعلم انه مصاب على الاحسان اليه. دیکھو اپنے بچے کے ساتھ جب برتاؤ کرنا، اپنے اولاد کے ساتھ جب عمل کرنا، بچے کے ساتھ اگر نیکی کر رہا ہو، یہ مت سمجھنا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نہیں، یہ سمجھ کر کے احسان کرنا، نیکی کرنا بچے کے ساتھ، کہ اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تربیت کی ہے، اسے پروردگار سے آشنا کیا ہے، اسے طاعت پروردگار کے لیے مدد کی ہے، تو پروردگار تمہیں اس کا اجر دے گا، پروردگار تمہیں اس کا ثواب دے گا. اگر تم نے اپنے بچے کو خدا سے آشنا کرا دیا، اگر اپنے بچے کو ایسی تعلیم دی کہ وہ راہ حق پہ چل رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، اسے جو ثواب ملے گا ہی، اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا. وَأَنَّكَ مُعَاقِبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَيْهِ. لیکن اگر تم نے اس کی تعلیم بری کی ہے، تربیت تمہاری طرف سے بری ہوئی، تم نے توجہ نہیں دیا، تم نے دھیان نہیں دیا، تم نے ایسے اسکول میں بھیج دیا، تم نے ایسے ماحول میں ڈال دیا، تم نے ایسی رضائیں کھلائی جس کی وجہ میں بچہ گنہگار ہو گیا، مجرم ہو گیا، عاصی ہو گیا، اسے تو سزا ملے ہی، یہ ساتھ میں تمہیں بھی سزا دی جائے گی. ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. یہ تربیت بہت اہم منزل ہے، اسی لیے امام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اعینی علی تربیتہم، اللہم اعینی علی تربیتہم. یہ بغیر پروردگار کی مدد کے انسان اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تمام چیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں دعا مانگے کہ خدایا ہمیں ہماری مدد کر کے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. بچوں کی خدمت صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ گھر بنا دیں، گاڑی دے دیں، بنگلے، یہ سب چیز ضروری ہے، میں نے عرض کیا اسلام اس کی اہمیت کا قائل ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے اگر بینک بیلنس چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اسلام اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن بہترین عمل نہیں ہے. امام سجاد ہی سے روایت ہے، خیر ما نہلا والد ولدا، ماں نہلا والد ولدا نہلا افضل من حسن الادب. بہترین میراث اولاد کے لیے حسن اخلاق ہے. دولت چھوڑ کے جائیں برا نہیں ہے، لیکن ایک اچھی چیز ہے. بہترین میراث اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں بچے کے لیے، تو وہ حسن ادب ہے، حسن اخلاق ہے. تعلیم و تربیت کا جو اثر ہے، خصوصاً معلم کا، آپ نے بچے کو کہاں بھیجا ہے تعلیم کے لیے، کن لوگوں کے درمیان چھوڑا ہے؟ میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ تعلیم کے ذریعے سے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اور تعلیم ہی کس طرح سے لوگوں کو راہ حق پہ لائی. سنے واقعات ہیں، اسی کو ہمیں ذرا ارتباط قائم کرنا چاہتا، ربط دینا چاہتا ہوں. روز اول بھی شاید میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ معاویہ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو محاذ قائم کیا تھا، علی کی جو کردار کشی کی تھی، بہت سارے حربے اپنائے تھے، کچھ خطیب خریدے، منبر خریدے، کچھ محدث خریدے، حدیثیں گڑھوائیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس نے تعلیم کا بھی سہارا لیا. تعلیم کا سہارا لیا، پہلا اسکول معاویہ نے قائم کیا ہے. اسکول کس طرح کا قائم ہوا؟ فیس تو معاف تھی ہی، کھانا فری میں، فری لنچ اسکول، دوپہر کا کھانا مفت ملتا تھا. تعلیم کیا دی جاتی تھی؟ بغض و عداوت علی. کھانے کا وقت جب ہوتا تھا، جب بچے ٹوٹتے تھے کھانے کے اوپر، انہیں روک دیا جاتا تھا اسکول میں. پہلے علی پہ لعنت بھیجو، پھر یہ کھانا کھاؤ. یہ اسکول ہی کا اثر تھا کہ بچوں کا کھلونا بن گیا تھا علی پہ لعنت کرنا. لعنت بازی کھیل بن گیا تھا بچوں کا. اور یہ سلسلہ چلا عمر ابن عبد العزیز تک. عمر ابن عبد العزیز نے اپنے دور خلافت میں لعنت کو بند کروایا ہے. اب دیکھیں کہ عمر ابن عبد العزیز نے کیوں لعنت کو بند کروا دیا، کون سا سبب ہوا ہے؟ وراثت بنی امیہ ہی کا تو ایک فرض ہے، یہ بھی شجرہ ملعونہ. اللہم لعن بنی امیہ قاطبتن. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک انتہائی خبیث خاندان کے فرد ہے، اور غذا بھی حرام ہی کھاتا تھا، کیونکہ اس کا باپ مولوی تھا عبد العزیز، درباری تھا، ممبر پر علی پر لعنت بھیجتا تھا اور دربار سے پیسہ لاتا تھا، وہی یہ کھاتا تھا. تو وراثت تو بری تھی، غذا بھی بری ہے. ایک عامل ایسا رہا، اچھی تعلیم، ایک اچھا معلم مل گیا اسے خوش قسمتی سے. معلم وہ ہے جو بظاہر تقیہ کیے ہوئے ہے لیکن دل میں عاشق علی ہے، دل میں عاشق علی ہے. خود عمر ابن عبد العزیز کا بیان ہے، میں چھوٹا تھا، کمسن تھا، ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہی کھیل لعنت بازی کا کھیل ہو رہا تھا، علی پہ لعنت کا کھیل چل رہا تھا. کہ میرے استاد کا وہاں سے ایک دفعہ جو ہے وہ گزر ہوا. جب استاد کا گزر ہوا، استاد نے ہمیں دیکھا اس حال میں. میں نے دیکھا کہ منظر دیکھ کر کے استاد کے چہرے کا رنگ بدل، کچھ کہا نہیں انہوں نے، چپچاپ چلے گئے مسجد میں. میں جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو استاد نے مجھے دیکھتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا. دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت، آٹھ رکعت، دس رکعت، بارہ رکعت. میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ نماز ختم ہو تو ان کے پاس پڑھائی کا میں آغاز کروں، لیکن ان کی نماز ہی نہیں ختم. میں سمجھ گیا کہ یہ نماز کے لیے نہیں پڑھی جا رہی، یہ ہمیں ٹالنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے. یہ کچھ خفا ہیں، برہم ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، استاد یہ کیا بات ہے، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کے باعث آپ اتنا ناراض کہ مجھے پڑھانا نہیں چاہتے؟ تو ایک دفعہ نماز روک کر کے غصے میں کہا، تم ابھی کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے. کیا کھیل رہے تھے؟ لعنت بازی. کس پہ لعنت کر رہے تھے؟ علی پہ. کہا تمہیں پتا ہے کہ علی بیعت رضوان میں شامل تھے؟ اب کھل کر کے تو فضائل مولا ہی بیان کر سکتے ہیں نا، بھی تو کہاں شامل تو تھے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بیعت رضوان میں شامل، خدا ان سے راضی. اب مجھے بتاؤ، علی نے بیعت رضوان کے بعد کون ایسا جرم کیا ہے جس کی بنا پر مستحق لعنت ہو گئے علی؟ کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں بہت شرمندہ ہوا، میں شرمسار ہوا، بہت ساری باتیں استاد سے ہوئی، مگر اسی دن سے میں نے یہ طے کر لیا، اگر کبھی خدا نے مجھے موقع دیا تو اس منحوس رحم پر میں پابندی لگاؤں گا. اور جیسے ہی عمر ابن عبد العزیز کو موقع ملا ہے، پہلا کام اس نے یہی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ پابندی لگانا لعنت کے اوپر کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک ایسے ماحول میں جو عام شیوا بن گیا ہے، عام رسم و رواج کا بند کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے. عمر ابن عبد العزیز نے پہلے کچھ فوج کے سپاہ داروں کو ملایا، وزیروں کو ملایا، اس کے بعد ملانے کے بعد یہ آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد سے. کیسے بدلا یہ؟ کس نے تبدیل کیا عمر ابن عبد العزیز کو؟ اس بری وراثت اور بری غذا کے اثرات کو زائل کیا تعلیم و تربیت نے. اگر یزید کا بیٹا معاویہ
ابن یزید منبر پہ آ کے یہ کہتا ہے خدا لعنت کرے میرے باپ پر، خدا لعنت کرے میرے دادا پر، یہ خلافت حق ہے علی ابن حسین کا. اگر پس منظر میں جا کر کے دیکھیں تو وہاں بھی یہی ملتا ہے، معلم
معلم معلم وہ چیز ہے. تو تعلیم و تربیت انسان کے برے صفات کو اچھا بنا سکتی ہے اور اچھے صفات کو خراب کر سکتی ہے تعلیم و تربیت. عزیزو آج کے دور میں اگر آپ حساب لگائیں ماہرین نفسیات اور سماجیات دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ جتنا بچے پہ اثر معلم کا ہوتا ہے اتنا اثر ماں باپ کا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ماں باپ کے ساتھ بچوں کا ٹائم بہت کم گزرتا ہے. آج اگر آپ حساب لگا لیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے تو بچے سوتے ہیں. عمر کے لیے الگ الگ حساب اگر دیکھیں گے آپ، کچھ بچے 8 گھنٹہ، کچھ بچے 9 گھنٹہ، کچھ بچے 10 گھنٹہ، رات دن ملا کر کے حساب کریں گے تو 10 گھنٹے کا ایوریج آ ہی جاتا ہے. 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے تو نکال دیجیے آپ سونے کے، یہ تو کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہاں سے کوئی تعلیم و تربیت کا عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کو آپ نکال دیجیے. کتنا بچا؟ 14 گھنٹہ. تقریباً 7 گھنٹے بچے اسکول میں رہتے ہیں، کتنا رہتے ہیں یہاں پر؟ 7 گھنٹے کے قریب اسکول میں ہیں. 1 گھنٹہ ان کو آنے جانے میں راستے میں نکالے جائیے آپ، 8 گھنٹہ. کھیل کود ان کا، میں نے پوچھا بچوں سے، کوئی کہتا ہم 3 گھنٹہ کھیلتے ہیں، کوئی کہتا ہم 4 گھنٹہ کھیلتے ہیں، کوئی کہتا ہم 2 گھنٹہ کھیلتے ہیں، ایوریج 3 گھنٹے کا نکال دیجئے. تو 10 گھنٹہ سونے کا اور 3 گھنٹہ کھیلنے کا، 13 گھنٹہ اس میں بھی والدین کے ساتھ نہیں ہے. 1 گھنٹہ لگا لیے نہانا دھلنا کھانا پینے کا، اس کا بھی، اس میں بھی یہ والدین کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوں ہیں، ان کی تربیت سے تو فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم سے تو آشنا نہیں ہو رہے ہیں، یہ بھی نکل گیا 14 گھنٹہ. 10 گھنٹہ باقی بچا، 10 گھنٹے میں 1 گھنٹہ راستے کا، 9 گھنٹہ باقی بچا، 9 گھنٹے میں 7 گھنٹہ ٹیچر کے پاس، 2 گھنٹہ ماں باپ کے پاس. کیونکہ اگر ماں باپ کو وقت ملا گھر میں ہوں، جاب پہ نہ ہوں، اگر گھر میں ہوئے تو 2 گھنٹہ بچہ ماں باپ کے ساتھ ہے اور 7 گھنٹہ بچہ ٹیچر کے ساتھ ہے. اپنی زندگی کا زندہ وقت بچہ زیادہ تر گزارتا ہے ٹیچر کے پاس اور اس کی تعلیم کا اثر ہے. اگر ٹیچر اچھا ملا، اگر ٹیچر ہے خدا شناس، اگر ٹیچر ہے عاشق اہل بیت، اگر ٹیچر ہے محب دین، تو بچہ بنے گا خدا شناس، محب دین، عاشق اہل بیت. لیکن اگر خدا نے خواستہ استاد وہ ملا جو ضد دین ہے، استاد وہ ملا جو ضد مذہب ہے، استاد وہ ملا جو ضد خدا ہے، تو بچہ کیا بنے گا خدا جانتا ہے. تعلیم اور تربیت بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں انہیں دونوں غذائیں فراہم کرنا ہے، جسمانی غذا بھی دینا ہے، روحانی غذا بھی دینا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا غذا کے سلسلے میں کہ 2 چیزوں کا خیال ضروری ہے. ایک چیز کل بیان کیا، ایک چیز آج عرض کروں گا. کل عرض کیا تھا غذا کا سالم ہونا ضروری ہے، پوائزن نہ ہو غذا میں، چاہے وہ جسمانی غذا ہو چاہے وہ روحانی غذا ہو. دوسری بات جو عرض کروں وہ یہ ہے کہ غذا کا کامل ہونا ضروری ہے. سالم ہونا اور ہے، کامل ہونا اور ہے. کچھ غذائیں فاسد ہوتی ہیں، کچھ غذائیں ناقص ہوتی ہیں. جس میں بشر جو ہے، جس میں انسانی، فی الحال جسمی کی بات کر لوں، اسے ایک غذا نہیں چاہیے. آج سائنسی ترقی کے بعد یہ بات تو معلوم ہو گئی نا کہ انسان کو بہت ساری چیزیں چاہیے. اس انسان کو جو ہے پروٹین بھی چاہیے، اس انسان کو آئرن بھی چاہیے، کیلشیم بھی چاہیے، اس انسان کو جو ہے وہ گلوکوز بھی چاہیے، اس انسان کو چربی بھی چاہیے. ساری چیزیں ضروری ہیں نا اس انسان کے لیے. اس کے بعد جو ہے وٹامنس کے میدان میں آئیں گے تو وٹامن اے بھی چاہیے اور بی بھی چاہیے اور سی بھی چاہیے اور ڈی بھی چاہیے وغیرہ وغیرہ، جس سے آپ لوگ بہتر واقف آئیں. اگر کسی انسان کو فقط ایک غذا دے دی جائے، فقط پروٹین، بڑی اچھی غذا ہے نا، گوشت ہی کھایا جائے گا انسان صبح شام رات دن گوشت، یہ انسان کامل ہو سکے گا جسم اس کا؟ آپ تاریخوں میں واقعات پڑھ لیں. سین لوئی کا واقعہ ہے کہ اس کی فوج سمندر کا سفر کر رہی تھی. 3 مہینے کا سفر تھا اس کا, سمندری سفر. مچھلی تو خوب ملتی تھی کھانے کو, لیکن سبزی نہیں ملتی تھی. مچھلی کی فراوانی, سبزی نہیں. پروٹین تو مل رہی ہے مگر وٹامن سی نہیں مل رہا ہے. نتیجے میں یہ فوج ایسی بیماری کا شکار ہوئی, مسوڑوں سے خون آنے لگا, ہڈیاں گلنے لگیں, خون پتلا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے, اور پوری فوج مر گئی, ہلاک ہو کر کے رہ گئی. بعد میں جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وٹامن سی کی کمی تھی. وٹامن سی کی کمی کہاں سے آئی؟ ایک ہی غذا مل رہی تھی, غذا فاسد نہیں تھی, سالم تھی مگر ناقص. صرف ناقص, البتہ ان چیزوں کی طرف انسان رفتہ رفتہ پہنچا ہے. پھر وہی عرض کروں گا, جن چیزوں کی طرف آج ہم تجربے کے تحت پہنچے ہیں ائمہ علیہ السلام نے وحی کے اشارے پر بیان کر دیا. اصل پورا ہمارے یہاں حدیث میں ایک باب ہے, اطعمہ و اشربہ, جو حدیثیں ہیں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, اندازہ ہو جائے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں جن کا حکم ہمیں ماننا ہے, وہ عیاذ باللہ کوئی موہوم جاہل قسم کے لوگ نہیں ہیں, وہ ایسے عالم ہیں. آج ہمیں پتا چل جاتا ہے فلاں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فلاں چیز مضر ہے, پھر ہم اس کے قریب نہیں جاتے, کیونکہ یہ جانتے ہیں. یہ کیسا جانتے ہیں؟ یہ تخمینوں کے ذریعے جانتے ہیں, اور وہ یقین کے ذریعے جانتے ہیں. اعتراض کریں گے محمد و آل محمد پر. میں نے تخمینے کا لفظ خام خواہ نہیں استعمال کیا. آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ریسرچ آتی رہتی ہے, ایک تھیوری آج آئی, بڑا اس کا چرچا رہا, انعام بھی مل گیا, سب کچھ ہو گیا, چند برسوں کے بعد اسے لپیٹ کے رکھ دیا. ایک اندازے سے تخمینے سے تجربہ کرتے کرتے ان کا شاید یہ ہو, اور پھر اس کے بعد اور آگے کہا نہیں یہ نہیں تھا یہ تھا. لیکن وہ جو بیان کرتے ہیں اشارے وہی سے بیان کرتے ہیں, وہ اس خالق کے اشارے سے بیان کرتے ہیں جس نے اشیاء میں خاصیت کو رکھا ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے, کون سی چیز کہاں کے اوپر ضروری ہے. چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے گھر پہنچا, بعض چیزیں ائمہ علیہ السلام نے زبانن بیان کی, بعض چیزیں عملن, بعض روایتیں عملی ہیں, بعض روایتیں زبانی بھی. یہ کھاؤ زبان سے کہہ دیا, اور کبھی کبھی عمل کر کے بتایا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا امام رضا علیہ السلام, کیا فدعا بالمائدہ, امام نے دسترخوان منگوایا. دسترخوان جب آیا تو اس پر تازہ سبزی نہیں تھی, ہری سبزی نہیں تھی. امام نے کہا اپنے اس خادم سے کہ اما تعلم انی لا احضر علی مائدۃ لیس علیہا خضراء, تک میں پتا نہیں کہ اس دسترخوان پر بیٹھتا نہیں اس کے اوپر تازہ سبزی نہیں ہوتی ہے. فاتب لایا فمدا یدہ فاکلا واکلت معہ, اس وقت امام نے ہاتھ بڑھایا اور اسے کھایا. کیونکہ امام جان رہے ہیں, امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو غذا کامل کھانا ناقص نہیں, سبزی وہ ہے جس کے اندر وٹامن سی کے اجزاء پائے جاتے ہیں, اور اگر وٹامن سی نہ ہو ذات میں تو غذا ناقص ہو جایا کرتی ہے. یا اسی طریقے سے مولا کائنات کے سلسلے میں تو ہمیشہ سنتے تھے نا کہ مولا کائنات جو کی روٹی کھاتے تھے, اور جو کی روٹی بھی ہوتی تھی جس میں بھوسی ملی ہوتی تھی. بعض لوگ اس کو زہد کے اوپر کر لیتے ہیں محمول. یقیناً مولا زاہد تھے, یہ زہد تھا مولا کا کہ جو اسے چھانتے نہیں تھے, بھوسی کو نکالتے نہیں تھے. اور بعض لوگ اسی زہد کو مثال بنا کر کے نعمت خدا کو خراب بھی خوب کرتے ہیں. سالن سامنے آیا, تھوڑا پانی ملا دیا اس کے اندر, تھوڑا خراب کر دیں اس کو. خراب کرتے ہیں کہ اسلام بھائی دعوت نہیں دیتا ہے کہیں بھی. نہیں, آپ کو اچھا سالن نہیں کھانا ہے مت کھائیے, پانی کھا لیجیے. سالن کو برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ زہد نہیں ہے. مولا کائنات جو کی روٹی کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں؟ مولا جو کی روٹی کھا رہے ہیں, سوید بن غفلا کہتے ہیں میں آیا مولا کے پاس, میں نے دیکھا کہ مولا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, فی یدہ رغیف, ان کے ہاتھوں میں روٹی ہے, وارا فی وجہ ہی, اور روٹی سے جو ہے وہ کشار رز شعیر جو کا چھلکا جھلک رہا ہے. بھوسی نکالی نہیں گئی تھی, بھوسی کے ساتھ روٹی پچی ہوئی تھی. میں نے یہ منظر دیکھا اور آ کر فضہ سے کہا, یا فضہ الا تتقین اللہ فی ھذا الشیخ, اس عظیم المرتبت انسان کے سلسلے میں تمہیں خدا سے خوف نہیں آتا؟ الا تنخلین لہ الطعام انی اری فیہ من النخلاء, ارے آٹا چھانتی کیوں نہیں ہو؟ کیسے آٹے کی روٹی پکا کے کھلا رہی ہو مولا کو؟ میں دیکھ رہا بھوسی بھری ہوئی ہے. فضا کہتی ہے, سوید ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مولا کا خیال نہیں ہے, لیکن تقدم علینا اللہ, ہمیں مولا نے منع, اللہ تنخل لہ طعام, مولا نے منع کیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی بھوسی نکال کے روٹی نہ بنانا. سوید کہتے میں مولا کے پاس گیا, مولا ایسا نہیں کیا, ہمارے دل پہ بڑا شاک گزرا ہے آپ کا کھانا دیکھ کر کے, مولا یہ بھوسی کیوں نہیں نکالی جا رہی ہے؟ مولا فرماتے ہیں, بے ابی و امی الا من لم تنخل لہ طعام, میرے ماں باپ قربان ہوں اس نبی کے اوپر جس کے کھانے میں کبھی بھی روٹی جو ہے چھان کے روٹی نہیں پکی ہے. یا جناب جو ہے وہ سلیمان کے بارے میں یہی چیز ہے, کانا یاکل الشعیر ولم ینخل, جو کہ روٹی کھاتے تھے مگر وہ چھاری نہیں جاتی تھی, بھوسی کے ساتھ کھاتے تھے. میں نے عرض کیا کہ بعض چیزوں کو اپنے عمل سے بتاتے تھے اور بعض چیزوں کو زبان سے, بعض چیزوں کو عمل سے. بھوسی نہ نکالنے کے بعد بغیر بھوسی نکالے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کی مولا نے دعوت دیا اپنے عمل کے ذریعے. کل کی دنیا سمجھی یہ شاید زاہدانہ روش ہے. آج جب تحقیقات آگے بڑھی پتا چلا کہ بھوسی کے اندر وٹامن ڈی پایا جاتا ہے اور بہت سے امراض کا علاج ہے بھوسی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو غذا کا کامل ہونا ضروری, تنہا سالم کافی نہیں ہے. غذا کے ناقص ہونے کا نقصان جلدی پتہ نہیں چلتا ہے. انسان کھانا کھاتا رہتا ہے تندرست ہے, ٹھیک, ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہا ہے, ایک ہی قسم کا کھانا کھایا جا رہا ہے, پروٹین ہی کا استعمال ہو رہا ہے اس کے یہاں, گوشت ہی پہ گوشت کھایا جا رہا ہے, سبزی کا پس دیکھنے میں بالکل سالم ہے, لیکن اس کا اثر اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انفیکشن کا حملہ ہوتا ہے. جب انفیکشن کا حملہ ہوتا ہے تب پتا چل رہا ہے یہ دیکھنے میں سالم بدن اندر سے کھوکھلا بدن ہے, ہلکا سا سردی کا جھٹکا برداشت نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اندر سے دفاعی قوتیں کمزور ہو چکی ہیں. کمزور کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ غذا جو ملی ہے وہ ناقص غذا ملی ہے. بس عزیزو, جس طرح سے جسم کے لیے غذا سالم بھی چاہیے, کامل بھی چاہیے, اسی طرح سے روح کے لیے بھی غذا سالم بھی چاہیے اور کامل بھی چاہیے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جسم کی غذا, جسم کے لیے جو ہے پروٹین ہے, جسم کے لیے آئرن ہے, جسم کے لیے کاپر چاہیے, جسم کے لیے جو ہے وہ کیلشیم چاہیے, جسم کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وٹامنس چاہیے, روح کے لیے بھی علم چاہیے, شجاعت چاہیے, سخاوت چاہیے, عدالت چاہیے, عبادت چاہیے, اخلاق چاہیے, زور چاہیے, ایمان چاہیے, یہ ساری غذائیں ہیں روح کے لیے. میں نے اس کیا گوشت بڑی اچھی غذا ہے, اب کسی کو فقط گوشت کھلاتے رہیں؟ سائنسی علوم روح کی غذا ہے لیکن کافی غذا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو فقط سائنسی علوم سکھائے, کالجوں میں بھیج دیا, ابتدائی عمر سے لے کے جوانی تک بچے نے فقط اور فقط عصری علوم سیکھے, اسے نہ ایمان کی خبر ہے, اسے نہ اخلاقیات کا پتا ہے, اسے نہ عبادات کا پتا ہے, اسے نہ فقہ کا علم ہے, نہ احکام الہی کا علم. جس طرح سے وہ بدن دیکھنے میں سالم مگر اندر سے کھوکھلا, اسی طرح سے یہ انسان دیکھنے میں انسان ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہے.
جس طرح سے یہاں جب انفیکشن کا حملہ ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اندر سے کتنا کمزور ہے کتنا مضبوط. یہ انسان بھی جب بدلتے ہوئے حالات کا شکار ہوتا ہے, جب مصائب و عالم میں گھرتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور. مولا فرماتے ہیں کہ یعرف احوال الرجال فی تقلب الاحوال, بدلتے حالات میں پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا شریف ہے. نارمل حالات میں تو سب شریف معلوم ہوتے ہیں, نارمل حالات میں سب سخی معلوم ہوتے ہیں, نارمل حالات میں تو سب بہادر, یہاں کون بزدل ہے؟ اب ذرا کوئی حملہ ہو جائے تو پتا چلے گا, اس وقت معلوم ہوتا ہے کون بزدل ہے کون سجا. دیکھنے میں ایک جوان ہے, بڑا اچھا جوان ہے, بہت نیک, بہت سنجیدہ, بہت اچھا, سب اس کی تعریف کرتے ہیں, کالج جاتا ہے, پڑھتا ہے, امتحان کا زمانہ ہے, امتحان دیا, اتفاق سے ایک پرچے میں فیل ہو گیا. اتفاق سے ایک پرچے میں فیل ہو گیا. اگر اس کی روح کو فقط ایک خوراک ملی ہے, ایک قسم کا کھانا ملا ہے, علم علم علم, اسے استقامت کی جو ہے غذا نہیں ملی ہے, اسے ثبات قدم کی غذا نہیں ملی ہے, اسے مردانگی کی غذا نہیں ملی ہے, تو یہ بچہ وہی بچہ جو بڑا ہنسمکھ تھا, سب سے اچھی طرح ملتا تھا, اچانک اس کا رنگ بدل گیا. اب وہی بچہ گوشہ نشین ہو گیا, بات بات پر لڑنے لگا ہے, بات بات پر خفا ہونے لگا, اور ایک دن کمرہ بند کر کے اپنے کو ختم کر لیا. یہ اس نے کیوں خودکشی کیا؟ پڑھنے میں تو بہت تیز بچہ تھا, اس لیے کہ روح پر انفیکشن کا حملہ ہوا ہے. مصائب کا انفیکشن جب اس نے حملہ کیا اس کے اوپر, تو اس کو جو کہ غذا ایک ہی ملی تھی, سبات قدم کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے, اللہ پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے, اس کی نگاہوں میں دنیا تاریخ ہو گئی. اگر اس کو کامل غذا ملی ہوتی تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ لوگ جن کے ذرا سے دولت آ جاتی ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں, وہ افراد جنہیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو رشوت لینے لگتے ہیں, وہ افراد تو چھوٹے سے چھوٹا منصب مل جانے کے بعد اپنے کو بھول جاتے ہیں. دونوں طرح کے افراد دیکھے ہوں گے آپ نے نا, کچھ وہ ہیں جتنا ان کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اتنے ان کے توازوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ان کو بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے رشوت کے کبھی قریب نہیں جاتے, خیانت کے کبھی قریب نہیں جاتے, غرور نہیں, تکبر نہیں. وہ افراد جو تبدیل حالات میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں, یہ وہ ہیں جنہیں کامل غذا ملی ہے, جن کی روح کو کامل غذا ملی ہے. بدلے ہوئے حالات میں انسان پہچانا جاتا ہے. منصور ابن ابی عامر روم کے مقابلے میں انہوں نے ایک بڑی زبردست فوج تیار کی ہے. اسمعی ابن اسمعی ان کے جو ہیں کمانڈر ان چیف ہیں, لشکر کے معائنے کے لیے ہم آتے ہیں منصور, ایک صحرا میں فوج بکھری ہوئی ہے, بہت زبردست فوج. منصور نے اپنے کمانڈر ان چیف سے پوچھا, اس فوج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ چپ رہے. کہا, کیا اس فوج میں ہزار بہادر ہیں؟ لاکھوں کی فوج کی بات ہو رہی ہے. کہا, نہیں. ان کا 500؟ کہا, 100؟ کہا, نہیں. کہا, 50؟ کہا, وہ بھی نہیں. کہا, سننا تھا. غصہ آ گیا منصور کو, کہا, تو تمہارا دماغ خراب ہے, لاکھوں کی فوج میں 50 ہی نہیں, نکال باہر کر دیا ان کو, ایسی باتیں کرتے ہو. دوسرا لایا گیا کمانڈر ان چیف. جنگ شروع ہوئی, رومی فوج کا ایک سپاہی میدان میں آیا اور آنے کے بعد حل من مبارس کی آواز بلند کرنے لگا, یعرف احوال الرجال فی تقلب الاحوال. ابھی تو سب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, ابھی تو سب پہلوان ہیں, ابھی سب بہادری کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دشمن کو یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے. موقع آیا مقابلے میں, آؤ مقابل میں. ایک سپاہی گیا, اس نے ایک ہی بار ان کا کام تمام کر دیا. اب جب مسلمان سپاہی مارا گیا تو مسلمان فوج میں ایک خوف بیٹھا اور اس کی ہمت بڑھی, اس نے اور بھی جو ہے وہ دعوے کرنا شروع کی, بھیجو ہمارے مقابلے میں.
ایک کے مقابلے میں دو بھیج دو. ایک سپاہی اور گیا, اس سپاہی کو اس نے کام تمام کر دیا. اب جو اس کا کام تمام ہوا تو اور خوف بیٹھ گیا. پھر اس نے آواز دی, اب ایک کے مقابلے میں تین بھیجو. تیسرا گیا, اس کا بھی کام تمام ہو گیا. اب چوتھا جانے کوئی تیاری نہیں. یہ صرف وہاں نہیں ہوا تھا کہ جہاں آنے کو تیار نہیں ہوتا, وہ بڑھ بڑھ کے پکار رہا تھا, بڑھ بڑھ کے. وہاں صرف نہیں ہے, ہے یوں بس میں بیٹھ کے دعوے کرنا سب کو آتا ہے. پہچان تو موقع امتحان پہ ہوتی ہے نا, کتنے پانی میں. اب کوئی میدان میں نہیں آتا. لوگوں نے کہا بلاؤ ابن جو ہے مسجعی کو, ابن مسجعی جو کمانڈر تھے, بلاؤ ابن مسجعی کو, ان کے علاوہ کوئی اسے سنبھال نہیں سکتا. بلائے گئے ابن مسجعی. منصور نے کہا ہے کوئی جواب؟ کہاں ہے. اب جو تنو من لوگ تھے ان کے پاس نہیں گئے ابن مسجعی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے, دیکھا ایک دبلا پتلا آدمی ہے, ایک مریل سے گھوڑے پہ سوار, جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. پہچانتے تھے ابن مسجعی کون کتنے پانی میں. تو یہاں آؤ, ادھر آؤ. جاؤ گے اس کے مقابلے میں؟ آپ کیسے چلے جاتے. مشق کو رکھا, گیا میدان, ان کا کام تمام کیا. اس وقت ابن مسجعی نے خطاب کیا منصور کی طرف, کہ تم نے کہا تھا ہزار بہادر, میں نے کہا نہیں. تم نے کہا 500, میں نے کہا نہیں. تم نے کہا 100, میں نے کہا نہیں. تم نے کہا 50, میں نے کہا نہیں. میں نے ایسے بہادر کے بارے میں کہا تھا کہ جو اتنے خطرناک حالات میں شجاعت کے جوہر دکھا سکے, ورنہ کہنے کو تو یہ سب بہادر ہیں. بدلتے ہوئے حالات میں جس کے قدم میں لغزش نہ آئی, وہ نتیجہ ہوتا ہے ثبات قدم کا, وہ نتیجہ ہے سالم اور کامل رضا کا. کسی کے پاس مصائب کا ٹوٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی کو گھیر کے مارا جا سکتا ہے, کسی کے لیے پانی بند کیا جا سکتا ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑے مصائب کا پہاڑ ٹوٹ جائے مگر ثبات قدم میں لغزش نہ آئے. کربلا والوں کا امتیاز یہی ہے کہ ظالم کے ترکش میں جتنے تیر ظلم تھے سب کو اس نے پھینک لیا, لیکن کسی تیر کے مقابلے میں ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی. آپ کمال غذا کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں کہ روحانی غذا کا کمال کیا ہے. آپ دیکھیں ایک عورت کو تو ایسے بھی ہمارا سن سے نازکی میں شمار کیا جاتا ہے نا. آتفے سے لبریز عورت, وہی زینب جو عصر عاشور سے پہلے بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں. بار بار زینب بے ہوش ہو رہی ہیں, لیکن جب اس زینب کو قائد بنا دیا گیا, تب اس زینب کے دوش کے اوپر قیادت کی ذمہ داریاں آ گئیں. اب نہیں ملتا کہ زینب کہیں بے ہوش ہوئی ہوں, ہے کہیں. مصائب کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا نا. تمام مسلمانوں پر کہ گردن پر حق ہے حسین اور زینب کا. حدیث عشق را دو باب است, کربلا و دمشق, یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. دو میدان. حسین کا تو ایک ہی میدان تھا کربلا, لیکن زینب کا دو میدان ہے, ایک دربار ابن زیاد اور ایک دربار یزید. حسین جس وقت میدان میں آئے تھے ان کے سر پر رسول کا امامہ تھا, دوش پہ رسول کی ابا تھی, ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور رسول کے گھوڑے پر حسین سوار تھے. لیکن جب زینب میدان میں آئی ہے تو سر پہ رضا بھی نہیں ہے. جب زینب میدان میں آئی ہے تو سر پہ رضا نہیں ہے, بازوؤں میں رسن ہے. حسین میدان میں آئے تھے, حسین کے جسم پر زخم تھا تیروں کا تلواروں کا, اور زینب کے جسم پر زخم ہے لوگوں کی زبانوں کا. حسین نے جنگ لڑی ہے پیاسے رہ کر کے. 3 دن تک حسین پیاسے رہے, زینب بھی پیاسی رہی ہے. زینب نے بھی پیاسے رہ کر کے جنگ لڑی ہے. تین دن تک تو حسین کے ساتھ زینب پیاسی رہی ہیں, اور اس کے بعد زینب کب تک پیاسی رہی خدا ہی جانتا ہے. ہم نے تو بس ایک روایت دیکھی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو زینب کربلا میں پیاسی تھی وہ کوسے میں بھی پیاسی ہے, وہ شام میں پیاسی. زندان شام ہے, جناب زینب نماز پڑھ رہی ہیں. ایک دفعہ جب بیمار امام کی نظر پڑی امام سجاد کی, بیٹا پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. خطاب کرتے ہیں, پھوپھی اماں آپ عالم غیر معلمہ ہیں, آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بتانے آپ تمام احکام سے واقف ہیں, مگر پھوپھی اماں نماز پہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے نا. اے پھوپھی اماں آپ نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ایک دفعہ زینب جواب دیتی ہے, اے بیٹا سجاد, ارے جو یزید کے ہاتھ میں کھانا آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے, بچے بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں, زینب اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کے حوالے کر دیتی, اے بیٹا اب اتنا کمزور ہو چکی ہوں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا جاتا. اجرکم اللہ, یہ زینب کا جہاد ہے, زینب کے مسائل, اور اس کے بعد زینب کا سبات قدم. کہیں زینب کے قدم میں لغزش آئی ہے؟ کسی مقام پہ زینب کا موقف ذرہ برابر کمزور پڑا ہے؟ یہ اثر ہے کمال غذا کا. روح زینب تو کامل غذا حاصل ہو چکی ہے. جس وقت جناب زینب شام میں داخل ہوتی ہیں, داخلہ ہے شام کا, زینب کو کہ حوصلوں کو پست کرنے کے لیے یزید نے سارا انتظام کر رکھا تھا, سارا انتظام کر رکھا ہے یزید نے. جس وقت جناب زینب شام میں لائی گئی ہیں, یزید کے دربار کے محل کے 7 دروازے تھے, ہر دروازے کے اوپر غلام اور کنیز لباس فاخرہ پہنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. دربار میں مرصع کرسیاں رکھی گئی ہیں. آج کی تاریخ روایت کے مطابق وہی دن ہے جس دن جناب زینب دربار میں داخل ہوئے ہیں. مرصع کرسیاں, غیر ممالک کے مہمان آئے گئے ہیں, رقص و سرور کا دور چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں بنت علی کو مروض کرنے کے لیے. ادھر سے زینب 40 منزلیں طے کر کے آ رہی ہے. زینب بھوکی, زینب پیاسی, زینب راستے بھر کوڑے کھاتی آئی ہے. زینب امام سجاد کہتے ہیں ہمیں اس طرح سے لایا گیا کہ رسی کا ایک سرا میری گردن میں بنا تھا, ایک میری بھوپھی زینب, یہ بھی تو اس طرح سے آئی ہے. زینب ان 7 دروازوں سے گزارا گیا ہے جب انہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کچھ چلتے چلتے گر جاتا تھا تو اس کی پشت کو تازیانوں سے سیاہ کر دیا جاتا تھا, اور زینب جب 7 دروازے پہ پہنچی ہے, ارے کوڑوں کی تاب نہ کھا سکی, گر گئی زینب. ایسی مظلومیت کے عالم میں زینب پہنچتی ہے دربار یزید میں. ارے بہادر کے بہادر انسان ہمت ہار جائے گا, لیکن قربان جاؤ زینب کی ہمت کے. ہم دربار یزید میں پہنچی ہے زینب, اور وہاں پہ خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں, خوشی کی محفل سجی ہوئی ہے, رقص و سرور کا تعلم ہے. کہ ایک دفعہ بہن نے بھائی کا سر دیکھ لیا کہ یزید کے تخت کے نیچے بھائی کا سر رکھا ہے. بس ایک دفعہ بھائی کا سر دیکھنا تھا, زینب کی آواز بلند ہوئی, واہ فؤادہ, واہ حبیبہ, واہ سمرتہ, یا حبیب رسول اللہ, یا ابن بنت محمد المصطفیٰ. اب جو زینب نے ماتم کیا, ارے محفل خوشی محفل غم میں بدلی. اجرکم اللہ,
ارتفاع یزید متوجہ ہوتا ہے نذیروں کی طرف.
یزید کے پاس اکثر کھڑا ہوا ایک شامی کھڑا ہے اس کا درباری, اس کی نگاہ جب فاطمہ صغرا پہ پڑتی ہے. فقط اقتدار زینب دکھانا چاہتا ہوں,
اقتدار زینب دیکھیے یورپ و احوال و رجال فی تقلب الحالات, احوال بدلے حالات میں پہچانا جاتا ہے کتنا بہادر ہے آدمی. شجاعت زینب
شامی ہے, اس کی نگاہ فاطمہ پر پڑ جاتی ہے, فاطمہ بنت الحسین پر. کہتا ہے یزید مجھے یہ لڑکی کنیزی میں دے دے.
ابھی تو بس جملہ سننا تھا کہ فاطمہ صغرا آ کے زینب کے پیچھے چھپ گئی کہ لپٹ گئی زینب کی, اے بوسی اماں, ارے بابا گئے میں یتیم ہوئی, ارے مجھے کوڑے لگائے گئے تو بھی اماں سب برداشت کر لیا, ارے کیا اس کی کنیزی بھی برداشت کرنا ہوگی. زینب نے ایک دفعہ فاطمہ کو کلیجے سے لگایا, سر کو بوسا دیا, کہا بیٹا گھبرا نہیں, کسی کے مزار لے لے تجھے کنیز بنا لے.
جیسے ہی زینب کے زبان سے جملہ یزید نے سنا اس کے اقتدار کو ٹھیس پہنچی. یزید کہتا ہے کون مجھے روک سکتا ہے,
کون مجھے روک سکتا ہے,
مضبوط طاقت کا بادشاہ کہہ رہا, کس سے کہہ رہا, ایک رسن بستہ عورت سے,
ایک رسن بستہ عورت سے جس کا خدا کے سوا کوئی حامی نہیں.
ایک دفعہ زینب نے کہا
تیری مجال نہیں ہے جو تو فاطمہ صغرا کو کنیزی میں الا ان تخرج دیننا,
مگر یہ کہ تمہیں دین سے خارج ہو جائے.
ارے مسلمان بنتا ہے خلیفہ رسول اپنے کو کہلاتا ہے, رسول کی پوتی کو کنیزی میں دے گا.
یزید شرمسار ہو گیا, شرمسار ہوا یزید, اپنی خفت مٹانے کے لیے مغالطہ کرتا ہے اور کہتا ہے خرجا ابوک و اخوک عن دین اللہ, مغالطہ کر رہا ہے, تیرا باپ اور تیرا بھائی دین خدا سے خارج ہو گیا. کیا جواب دیتی ہیں زینب,
بدین ابی و اخی اہتدیت ان کنت مسلما, اگر تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے تجھے میرے بابا اور بھیا ہی کا تو دین ہے,
یہ میرے بابا اور بھیا ہی کا صدقہ ہے جو آج دین باقی ہے. یزید جہاں لاجواب ہوا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے مغالطہ کرنا چاہتا ہے, کہتا لگتا ہے تمہارے بھائی نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا جسے چاہتا ہے حکومت نواز دیتا ہے, خدا جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے, خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, خدا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. خدا نے تیرے باپ سے چھین کر کے حکومت میرے باپ کو دے دی,
خدا نے تیرے بھائی سے حکومت چھین کے مجھے دے دی, خدا نے ہمیں عزت دی ہے تمہیں ذلت.
زینب ایک دفعہ ترکی بترکی جواب دیتی ہیں, اچھا آج تو نے اگر ہمارے خاندان والوں کو قتل کر لیا ہے, اگر ہمیں اسیر بنا لیا ہے, ہمیں قید کر کے در بدر پھرایا ہے, تو تو یہ سوچ رہا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دے دی ہے؟ کیا تو نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا ہے, یہ آیت تو بھول گیا ہے, لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب علیم. کہ کافر یہ گمان نہ کرے اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے, اگر ہم نے انہیں چند روزہ مہلت دے دی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے خیر
نہیں, یہ خیر نہیں ہے, ہم نے یہ مہلت اس لیے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے, ان کا عذاب اور بڑھے. اے یزید تو جسے عزت سمجھتا ہے وہ عزت نہیں ہے, مہلت ہے مہلت.
یزید شرمسار ہے, شرمندہ ہوتا رہتا ہے, پھر کوئی حربہ ڈھونڈتا ہے کہ اچانک اس کی نگاہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ پہ پڑ گئی. بس یہ آخری روایت اور مجلس ختم. یزید کی نگاہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ پہ پڑ گئی. یہاں کا بڑا اور چھوٹا سبات قدم میں کوئی پیچھے نہیں ہے. ایک دفعہ یزید دیکھتا ہے کہ بچی کبھی پیر کو اٹھاتی ہے, کبھی پیر کو رکھتی ہے,
और अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए हैं। पूछता है कौन है? क्या ये सकीना बिनते हुसैन है? सकीना बिनते हुसैन है। कहता है ये क्या वजह है कि तुम अपना हाथ अपने चेहरे पर रखे हो? क्या यजीद? यजीद हम खानदान इस्मत हैं, हम अहले बैत हैं, हमारे सर की चादरें छीन ली गई हैं। ए यजीद, अरे हमारी माँ बहनों के बाल बड़े हैं, उन्होंने अपना चेहरा अपने बाल से छिपा लिया। अरे मेरे बाल छोटे हैं, इसलिए मैंने अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है। उसके बाद पूछता है, अच्छा ये पैर क्यों उठाती हो? का यजीद, यजीद, अरे गले में रस्सी इतनी कस के बांधी गई है, मेरे गले की रगें कटी जा रही हैं। उसके बाद यजीद अपने ख्याल में बच्ची को तकलीफ पहुंचाना चाहता है या अपने ख्याल में बच्चे को भरे दरबार में शर्मसार करना चाहता है। कहता है, सकीना मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। क्या यजीद, इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? ए यजीद, मेरे बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाया करते थे, मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक मैं बाबा के सीने पे नहीं सो लेती थी। यजीद कहता है, मैं ऐसे तो न मानूंगा, देखो सकीना ये तुम्हारे बाबा का सर रखा हुआ है। अरे मैं तो तब मानूंगा जब ये सर उठ के तुम्हारी आगोश में आ जाए। बस एक दफा अजीज और सकीना ने अपने कुर्ते का जला हुआ दामन उठाया, बाप की आंखों में आंखें गारी, ए सकीना को चाहने वाले बाबा, ए बाबा तमाचे खाए बर्दाश्त, ए बाबा प्यासी रही बर्दाश्त, लेकिन सरे दरबार यजीद मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। ये सकीना के चाहने वाले बाबा, अरे सकीना के दामन में आ जाओ, एक दफा सरे हुसैन बलद हुआ, सकीना की आवाज में आया, बेटी ने बाप के रुखसार पे रुखसार रख दिए। ए बाबा, अरे आपके बाद शिव ने तमाचे मारे, ए बाबा खेमों में आग लग गई। پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما، بارے لہٰ صدقے میں اہل بیت اطہار کے، ہمیں توفیق دے کے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں کہ کل پروردگار کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ معبود ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، بارے الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما، پالنے والے ہمیں توفیق دے کے ہم اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں، ان کے نقش قدم پہ چل سکیں، بارے الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره۔ درخواست ہے دعائے صحت کی، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ قال لها وسه لبيت اطهار کا، مومنین مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، خاص طور سے مومنین و مومنات کا جن کا نام یہاں موجود ہے، جناب مصطفیٰ حیدر صاحب، جناب حامد رضوی صاحب، محترمہ علیہ بیگم اور محترمہ شمع عابدی۔